نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سيرة النبي کے اگلے سیشن کا آغاز کریں گے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے غزوہ خیبر، جو محرم 7 ہجری میں ہوا. پیج ہے 279. محرم 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا ارادہ کیا، یعنی خیبر کی طرف جانے کا. اس موقع پر ان لوگوں نے بھی اجازت چاہی جو حدیبیہ سے پیچھے رہ گئے تھے. کیوں؟ آپ کہہ لیجئے آج کی زبان میں کہ خیبر سونے کی چڑیا تھی. ابھی آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے گھر کے چولہے ہی تب جلے جب خیبر فتح ہوا. یہاں سے مال غنیمت ملنے کی بہت توقع تھی. یہاں نہ تو کسی دشمن کے علاقے میں جا کے صرف اللہ کی رضا کے لیے عمرہ کرنا تھا، اور نہ عبادت تھی، اور نہ وہاں سے کچھ ملنے کی امید تھی. اس لیے ہم نے دیکھا کہ پیچھے عمرہ حدیبیہ کے موقع پہ منافقین نہیں گئے تھے، اور یہی کہتے رہے کہ بس کام بہت ہیں، پھر دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں. لیکن اب انہوں نے آنا چاہا، تو آپ نے اعلان فرمایا، آپ کے ساتھ وہی آدمی روانہ ہو جسے جہاد کی خواہش ہے، رہا مال غنیمت تو اس میں سے کچھ نہ ملے گا. کہا ضرور چلیے، ویری گڈ، شوق سے چلیں، لیکن ایک شرط ہے کہ جو لوگ صلح حدیبیہ کے موقع پہ موجود تھے ان کو تو مال غنیمت ملے گا فتح کی صورت میں، لیکن ان کو نہیں ملے گا. تو آپ کو پتہ ہے کتنے نکلے نئے لوگ؟ ایک بھی نہیں نکلا. اللہ اکبر. نتیجہ یہ ہوا کہ بیت رضوان والے 1400 افراد کے سوا کوئی نہ نکلا. ساتھ ہی ساتھ دامن میں جھانگے. ایک یہ ہے، سب جانا چاہ رہے ہیں کہ وہاں بہت فن ہوگا، انجوائے کریں گے، مزہ بھی آئے گا، کچھ ملنے کی بھی امید ہے. اور دوسری صورت ہے کہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے چلیے، شوق سے چلیے، لیکن آپ کو باہر دروازے پہ جوتے ٹھیک کرنے کے لیے بٹھایا جائے گا، اور بچوں میں اس کے بعد بٹھا دیا جائے گا. یہ ہوتا ہے امتحان کا وقت، میں کیوں جاؤں؟ ہاں، ملنا بھی کچھ نہیں، کھانا بھی نہیں مجھے ملنا، بریک بھی نہیں ملنی، پورا وقت اپنی سیٹ پہ رہنا ہے. دیکھیے، یہ امتحان کبھی آپ کی زندگی میں آئے نا، تو چپکے سے کہا کریں، شاید یہ آج کا ہی وہ دن ہے، یہی وہ نیکی ہے کہ جس پہ مجھے جنت ملنی ہے. اور اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنی جنت سے محروم ہو جاؤں. تو بہرحال منافق فائدے پہلے دیکھتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے. آپ نے مدینہ کا انتظام سبا بن عرفتہ غفاری کو سونپا، پھر خیبر جانے والے معروف کاروانی راستے پر چل پڑے، یعنی وہ راستہ جہاں سے کاروان جایا کرتے تھے، روپس، یعنی ہائی وے پہ گئے. تقریباً آدھا راستہ طے کر لینے کے بعد آپ نے ایک دوسرا راستہ منتخب فرمایا. کون سا راستہ؟ جو ملک شام کی جانب سے خیبر پہنچتا تھا. مقصد یہ تھا کہ اس طرح یہودیوں کے ملک شام بھاگنے کا راستہ بند کر دیں. یعنی ایک ایسے راستے سے آپ داخل ہونا چاہ رہے تھے کہ جہاں سے یہود مدینہ کی طرف، تو آف کورس وہ نہیں آئیں گے، لیکن آگے بھی نہ جا سکے. آپ نے آخری رات خیبر کے قریب گزاری، مگر یہود بے خبر رہے. پھر صبح فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی، یعنی بہت ارلی وقت، اور سوار ہو کر خیبر کی آبادی کا رخ کیا. ادھر یہود بے خبری میں اپنے پھاوڑے اور ٹوکریاں وغیرہ لے کر اپنی زمینوں میں نکلے. کسان لوگ تھے، اور خیبر کی زمینیں بہت زرخیز تھیں، تو یہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے. وہ اپنے حساب سے نارمل روٹین پہ نکلے تو اچانک لشکر دیکھ کر چیختے ہوئے بھاگے کہ واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت آ گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا. جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ جب ہم کسی قوم میں جاتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے. یہ قرآن کی ایک آیت کا خلاصہ ہے. مطلب یہ تھا کہ اب یہ ڈر گئے تو اب ان کو اپنی خیر منانی چاہیے. خیبر مدینہ سے 171 کلومیٹر شمال میں ہے. اس وقت اس کی آبادی تین حصوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک نتات، دوسرے کتیبہ اور تیسرے شب. نتات میں تین قلعے تھے. حسن کہتے ہیں عربی میں قلعے کو. آپ کے پاس ایک بک بھی ہے، حسن المسلم، وہ بھی یہ حسن کہتے ہیں قلعہ، اور مسلم مسلم، یعنی دعا پڑھ کر مومن ایسے محفوظ ہو جاتا ہے جیسے کوئی قلعے میں جا کر چھپ جائے. تو قلعوں کے نام کیا تھے؟ حصن نائم, حصن صعب بن معاذ, سعد نہیں صعب, ٹھیک ہے, اور حصن قلعۃ الزبیر. شک میں دو قلعے تھے, حصن ابی اور حصن نزار, اور قتیبہ میں تین تھے, حصن قموس, وطیح اور سلالم. دیکھیے یہود جو ہے نا, یہ شروع سے قلعے اور بند کر کے اور بڑی بڑی دیواروں کے بیچ میں رہتے ہیں, تو اس دور کے اندر سیکیورٹی کا یہی طریقہ تھا. اس کے علاوہ خیبر میں مزید قلعے اور گڑیاں بھی تھیں, مگر وہ چھوٹی تھیں اور قوت اور حفاظت میں ان قلعوں کے ہم پلہ نہ تھے. یعنی کسی بھی شہر میں کچھ بڑی بڑی جگہ ہوتی ہیں اور کچھ پھر اندر میں چھوٹی جگہ ہوتی ہیں, تو یہاں بڑی جگہوں کو فوکس کیا گیا. اب آپ دیکھیے گا کس طرح پلاننگ کے ساتھ ایک ایک قلعے کو اللہ کے نبی فتح کرتے جاتے ہیں اللہ کے حکم سے. رسول اللہ نے نتات کے قلعوں کے مشرق میں تیروں کی پہنچ سے دور پڑاؤ ڈالا, یعنی اتنی دور رہے کہ اگر اپنے قلعوں میں بیٹھ کر یہود تیر چلائیں بھی تو تیر اتنی دور جائے ہی نہ. یہ بھی ایک بہت بڑی عقل مندی تھی. یاد رکھیے, اگر آپ لوگوں کے ہاتھوں سے تیر نہیں لے سکتے نا, تو خود ان کی پہنچ سے دور ہو جائیں. کیسے؟ مثلا کوئی آپ کو تانوں کا تیر مارتا ہے اور آپ اس کا تیر سہتے ہیں, پھر آپ کو غصہ آتا ہے, پھر آپ روتے ہیں, پھر ایک دن آپ بھی بول پڑتے ہیں, نقصان ہوگا, کریں کیا؟ اس موقع کو دور کر دیں. کوئی آپ کو تانا دینے لگے نا اور کچھ نہیں کر سکتے, بڑے آرام سے اٹھیے, جا کے اندر کمرہ بند کر کے بیٹھ جائیں, جائے نماز پہ بیٹھ جائیں, نماز شروع کر دیں, انٹریکشن کم کریں. بعض دفعہ ہم گھروں کا ماحول اس لیے بھی کشیدہ رکھتے ہیں کہ ہم پھر باتیں بھی سنتے رہتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں, اور اگر کوئی کہے نا بیٹھی رہو, اٹھنا نہیں, تو بس اتنا کہے میں آپ کو گناہ گار نہیں کرنا چاہتی. دیکھیے گا آپ کیسے بولتی بند ہوتی ہے لوگوں کی اپنی موت یا اپنے برے انجام کا سن کر. بہرحال اللہ کے نبی وہاں سے تھوڑی دور پڑاؤ ڈالتے اور اس نے نائم کے محاصرے سے جنگ کا آغاز کیا. یہ بہت محفوظ, بلند اور مشکل چڑھائی والا قلعہ تھا اور یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا. یعنی اگر دیکھا جائے کہ یہود تک پہنچنا ہے تو بہت ساری جو بیچ میں دیواریں تھیں اس میں یہ پہلی دیوار تھی. اگر یہ فتح ہو جاتا تو یہود کا دفاع ویک ہو جانا تھا, ان کا دفاع کمزور ہوتا. اسی میں ان کا شہ زور بہادر مرحب بھی تھا, نام سنا ہوا پہلوان, جی وہی نام ہے, جو ہزار مردوں کے برابر مانا جاتا تھا, یعنی ایک بندے میں ہزار لوگوں جتنی طاقت ہے. کہا جاتا ہے کہ چند روز فریقین میں تیر اندازی ہوئی, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا, کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں. کیسی پیاری خوشخبری, اس کو ہائی لائٹ کریں. کبھی بھی بیلوڈز آف اللہ یا اللہ جن سے پیار کرتے ہیں ان کی بات کریں تو یہ بات کوٹ کر سکتے ہیں. یہ سن کر انصار و مہاجرین سب نے اسی آرزو کے ساتھ رات گزاری کہ جھنڈا اسے دیا جائے. کیوں؟ کہ جھنڈا ہاتھ میں ہے؟ نہیں, اس لیے کہ یہ خوشخبری ہم پہ لگے, اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو یہ بات ہو کے رہے گی. صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا, علی کدھر ہیں؟ صحابہ نے کہا, ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے, یعنی آنکھ میں درد ہے. آپ نے ان کو بلا بھیجا اور وہ لائے گئے. آپ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی, وہ شفا یاب ہو گئے, گویا انہیں کوئی تکلیف ہی نہ تھی. پھر انہیں جھنڈا دیا اور فرمایا, جنگ سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو. کیا پتا چلا, ہائی لائٹ کریں یہ سٹاف کی باتیں اور دین کے کام کرنے والوں کے عمل کا نقطہ, کہ جس دن آپ بیمار سمجھ کر خود کو چھٹی کر لیتے ہیں نا, اس دن آپ کو اللہ نے خیبر کی فتح دینی ہوتی ہے. اگر حضرت علی اس وقت کہتے ہیں, نہیں نہیں اللہ کے نبی, میری آنکھ خراب ہے, آپ مجھے کام پہ بھیج رہے ہیں, آپ جنگ کے لیے بلا رہے ہیں, ہمارے پاس تو جنگیں بھی کوئی نہیں ہیں. بعض ہماری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جس کا ہماری ڈیوٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, گھر بھی تو بیٹھے ہی ہیں نا. آپ سوچیے نا, ذرا سر میں درد ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے, بیٹھتے ہیں نا گھر میں یا لیٹتے ہیں. تو بعض لوگوں کی جاب ڈیوٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بیٹھ بھی سکتے ہیں, لیٹ بھی جائیں, مجبوری میں تو کیا ہے, چھٹی نہ کریں. یہ لکھ لیں, اس پورے کورس میں آپ نے یہ چیز سیکھنی ہے. سب کو ایک دعوت دوں گی, اس کورس سیرا کورس سے اپنے لیے عمل کی باتوں میں یہ لکھ لیں, کمٹمنٹ کو نبھانا ہے. کوئی ہے کہ نہیں, کوئی دیکھ رہا کہ نہیں, کسی نے یاد دلایا کہ نہیں, کوئی ای میل آئی کہ نہیں, میسج گیا کہ نہیں, آپ مجھے اپنی ذمہ داریاں خود نبھانی ہیں. اور دوسرا آپ دیکھیے کہ مسلسل ہم صحابہ کے یہ قصے پڑھ رہے ہیں کہ ان کو بلایا نہیں جاتا تھا, وہ خود پوچھتے تھے آ کے کیا کریں کیسے کریں. تو اب اپنے اندر انیشیٹونیس لانی ہے کہ میں نے بغیر دوسرے کے انگلی پکڑے پکڑائے کام کرنا. خیر ہوا کیا, حضرت علی نے اللہ کے نبی کی بات مانی, اللہ نے ان کو فاتح خیبر کا لقب دلوا دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی توفیق دے. جب وہ ٹھیک ہو گئے, ایسی تکلیف ہوئی کہ ٹھیک نہیں, اور یہ میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ جس دن آپ بیماری کے باوجود اپنے کام پہ آ جائیں گے نا, تو آتے ہی آپ کو لگے گا کہ نہیں میری طبیعت بہتر ہو گئی ہے. آپ چھٹی سوچ کے ساتھ کرتے ہیں نا کہ میں بیمار ہوں تھوڑا آرام کر لوں, میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ آرام نہیں کر پاتے. گھر والے آپ کو چھوڑیں گے جو آپ اتنے دن بعد ان کو نظر آ گئے, آپ خود بھی کوئی نہیں بیٹھیں گے کہ چلو آج گھر میں ہو نا تب یہ کھول نہ لو الماری اور فریج نہ صاف کر لوں, اور پھر دیکھیے کہ جو اسکول میں آ کے تو عافیت سے بیٹھ کے سننا تھا نا, گھر میں نہ سنا اور نہ آرام کیا اور کاموں کی یلغار. اور پھر جو ہی آپ کا وہ وقت گزرا جس میں آپ جاتے تھے, رائٹ چلی گئی یا گاڑی نہیں ہے یا کچھ نہیں, آپ تو اب ریگریٹ شروع, کیوں چھٹی کی, چلی جاتی کیا تھا, بہتر تو لگ رہا ہے گھر کا بھی تب کام کر رہی ہوں. ان کو نہ بھی پتا چلے, ایک چھٹی کا لفظ بول دیا ہے نا, لکھ دیا نا میسج میں, لیکن اللہ کو تو پتا ہے کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں. دیکھیے اللہ اور بندوں کے ساتھ سچے ہو جائیں. بعض دفعہ ہم حکومت سے کہہ کر چھٹیاں لے لیتے ہیں کہ ہم چھٹی پہ, گھر بیٹھے وہ آپ کو پے دیتے ہیں, ٹھیک ہے حق ہے آپ کا, میں اس پہ کوئی بحث نہیں کر رہی یا تنقید بھی نہیں کر رہی, میں صرف آپ کو وہ تقویٰ دلانا چاہتی ہوں کہ جو بندے کو پھر ایک خوبصورت انسان بناتا ہے. بعض دفعہ ہم حکومت کے نام میں بیمار شخص ہوتے ہیں, چھٹی ہوتی ہے, لیکن ہم اسی وقت میں کچھ اور کام کر کے پیسے کما رہے ہوتے ہیں, تو یہ ساری خیانتیں ہیں. بس خاموشی میں تو رحمت ہے, جہاں لوپ ہول ملتے ہیں لے لیں, لیکن ہوشیاری اور چلاکی کے نام کے ساتھ نہیں, اللہ سے ڈرتے ہوئے ان چیزوں کو اپنے اوپر لیں کہ اللہ ہمیں اپنا تقویٰ دے. کوئی بندہ آپ کے میرے کام نہیں آئے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ حضرت علی کو اللہ کے نبی نے کہا کہ جنگ سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے, بڑی لمبی حدیث ہے خوبصورت, کہ علی اگر تیری دعوت سے ایک شخص بھی مسلمان ہو جائے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے, اور ساتھ ہی کہا کہ اگر یہ تمہاری دعوت پہ مسلمان ہو جائے تو پھر تم ان کا راستہ چھوڑ دو اور واپس آ جاؤ. بتائیے ذرا بھلا یہ زمینوں پہ قبضے کے لیے جاتے تھے, پھر کوئی یہ بات کہتا, ہائے ہائے نقصان ہو جائے گا اتنی دور سے آئے, چلو جی خیبر ملے گا, زمینیں ہوں گی, قلعے ملیں گے, گھر بار بنیں گے, انہوں نے آتے ان کو اسلام کی دعوت دلوا دی اور سارے مسلمان ہو گئے, واپس چلو کچھ نہیں ملا. کہا یہاں سے تو زمینیں ملنی ہے نا, وہاں سے تمہیں جنت کی زمینیں ملیں گی. اور واللہ ہی مومن جس طرح اللہ کے دین کے دفاع کے لیے سفر کر سکتا ہے نا, خیبر دور تھا, مدینہ سے نکلے باہر گئے دفاع کے لیے, خود ان کا راستہ روکنے کے لیے گئے کہ تمہاری آنکھیں مدینہ کی طرف نہ لگے. اسی طرح بندہ مومن اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے بھی جا سکتا ہے, کوئی نہ سنے, ایک درس نہ ہو, چار لوگ بھی نہ آئیں, ڈونٹ وری آپ کا اجر ضائع نہیں ہوگا. خیر آئیے واپس. ادھر یہود نے اپنی عورتیں اور بچے شق کے قلعے میں منتقل کر دیے, اور اسی صبح طے کیا تھا کہ کھلے میدان میں جنگ کریں گے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے تو انہیں جنگ کے لیے بالکل تیار پایا. آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی, انہوں نے صاف انکار کر دیا, اور مرہب نے اپنی تلوار لے کر ناز و تکبر سے اٹھلاتے ہوئے دعوت مبارزت دی کہ آؤ پھر کھل کے جنگ کرتے ہیں. وہ کہتا تھا اپنے بارے میں, دیکھیے کہ اس کے فخری اشعار ہیں, قد علیمت خیبر انی مرحب, خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں, شاکس سلاحی بطل مجرب, ہتھیار پوش بہادر اور تجربہ کار, اذ الحروب اقبلت تو لہب, جب جنگوں پہ کار شعلہ زن ہو, یعنی جب جنگ کے شعلے اٹھتے تو میں بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا ہوں. اس کے مقابل حضرت عامر بن اقوہ نمودار ہوئے, وہ کہہ رہے تھے, پیچھے کون سے صحابی تھے, سلمہ بن اقوہ, یہاں کون ہے, عامر بن اقوہ, یہ کون ہے, پھر بھائی ہوں گے نا, یہاں سے نام بھی جوڑا کریں, رشتہ داروں کے نام مل جاتے ہیں عموماً. बहरहाल वो कह रहे थे कद अलीमत खैबर अन्नी आमिर, खैबर जानता है कि मैं आमिर हूँ। उसी के बदले में देखिए शेर कह दिया फौरन खड़े खड़े, शाकि सलाखी बतलु मगामिर, हथियार पोश शहजोर और जंगजू, यानी तुम को अपने आप को बड़ा ना समझो, मेरे पास भी कुछ ना कुछ खूबी है। फिर दोनों ने एक दूसरे पर वार किया। मरहब की तलवार हजरत आमिर की ढाल में फंस गई और हजरत आमिर ने चाहा कि अपनी तलवार से यहूदी की पिंडली मार दें, मगर इनकी तलवार छोटी थी। इसकी पिंडली, पिंडली ये कह लीजिए जो टांग के नीचे का हिस्सा होता है, इसकी पिंडली तक पहुंचने के बजाय पलट कर हजरत आमिर के घुटने में आ लगी और बाद में वो इसी चोट से इंतकाल कर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुतल्लिक फरमाया कि इनके लिए दुगना अजर है, वो बड़े जानबाज मुजाहिद थे, कम ही इन जैसा कोई अरब रुए ज़मीन पर चला होगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान है जिसको दे। और आप देखिए कि इतने बड़े पहलवान को देख के नहीं डरे कि जिसके बारे में कहते थे कि अगर 1,000 लोग इसके सामने आ जाए ना तो ये अकेला बंदा उन सब के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार है। अब मरहब के मद्दे मुकाबल हजरत अली निकले, वो ये रिजिया अशार कह रहे थे, अनल्लज़ी समतनी उम्मी हैदरा, मैं वो शख्स हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, कलई सी गाबात करियत मंजर ही, जंगल के शेर की तरह खौफनाक, ओफी हिम बेसाई कैल संदरा, मैंने सा के बदले नेज़े की नाप पूरी करूँगा। मतलब यह कि मैं बहादुर हूँ जैसे जंगल का शेर बहादुर होता है, और लोग तो सा के पैमाने से चीज़ भर के देते हैं ना, एक जैसे कह लो बर्तन है किलो का आधा किलो का, तो मैं अपने नेज़े के अंदर डाल के चीज़ें इनको दूंगा, मुराद यह कि इनका मुकाबला करूँगा। इसके बाद मरहब के सर पर ऐसी तलवार मारी कि वो वहीं ढेर हो गया, यानी मर गया। फिर मरहब के भाई यासिर से निकल कर जंग की दावत दी। इसके मुकाबिल ज़ुबैर बिन अवाम नमोदार हुए रज़ी अल्लाहु अन्हु और उसे इसके भाई के पास पहुंचा दिया। इसके बाद घुमसान का रन पड़ा और कई यहूदी मारे गए, जिससे इनके हौसले टूट गए और वो अपने मोर्चे छोड़कर भाग निकले। मुसलमानों ने इनका पीछा किया और बज़ोर किले में दाखिल हो गए। यहूद ने भागकर इससे मुत्तसिल यानी मिले हुए, मुत्तसिल मीन जॉइंट, जैसे एक से दूसरी दीवार जुड़ी होती है, हिस्नु साहब में मोर्चा बंदी की। मुसलमानों को इसने नाइम में बहुत सा गल्ला खजूर और हथियार हाथा है। मुसलमानों के दो इलाके फतह हो गए इतनी सी देर में। कितने लोग मारे गए? 2-4 लोग आमने सामने हुए अभी और थोड़ी देर की जंग बाद में हुई। तो यहाँ से सीखिए कि ज़ाहर ये बातें अगर किसी को बुरी लगती हैं कि अल्लाह के नबी क्यों गए क्यों निकले, लेकिन ये देखें कि आज के दौर की जंगों की निस्बत वहाँ जानी नुकसान कितना थोड़ा होता था। दो किले मिल गए। बहरहाल इसके बाद मुसलमानों ने हजरत हबाब बिन मंजर की ज़ेर क़्यादत हिस्ने साब का मुहासरा किया। ये मुहासरा 3 दिन जारी रहा। होता क्या था कि लोग अंदर छुप जाते थे ना, तो मुसलमान बाहर हैं, तो अब वो बाहर आएंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए वो अंदर रहते हैं, और अंदर रहते तो ज़ाहिर जो अंदर होती थी चीज़ें बस वही खाते पीते। तीसरे रोज़ रसूलुल्लाह ने फतह और गनीमत की दुआ की, फिर मुसलमानों को हमले की दावत दी। मुसलमानों ने शिद्दत का हमला किया, जंगो मुबारजत पेश आई और घुमसान का रन पड़ा, यानी 1-on-1 बेस पे जंग हुई, जो यहूद की शिकस्त पर ख़त्म हुआ और मुसलमानों ने सूरज डूबने से पहले फतह कर लिया। यहाँ गनीमत में बहुत सा गल्ला हाथ आया। इस कले में सबसे ज़्यादा खुराक और चर्बी थी और ये मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा कारामत किला था। मुसलमान इससे पहले सख्त भूख का शिकार थे, चुनाचे बहुत से लोगों ने गधे ज़िबा कर दिए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका गोश्त खाने से मना कर दिया। चुनाचे आपके हुक्म से हांडियाँ जो आग पर चढ़ी थी और जिनमें ये गोश्त पक रहा था उलट दी गई। ज़रा चंद बातें तो करें इस हिस्से पर। पहली बात है कि अल्लाह के नबी ने तीसरे दिन दुआ क्यों की? पहले दिन कर लेते और फिर दावत देते, तो इसका जवाब क्या है कि आपने पहले यहूद को उनके ज़ोर को तोड़ा, आखिर 3 दिन के छुपे हुए थे तो खौफजदा भी थे परेशान भी थे, तो इससे क्या अंदाज़ा हो जाता है कि फिर पहले दुश्मन की ताकत को कम करना चाहिए। फिर आप देखिए कि दुआ की लेकिन काम नहीं छोड़ा, करते रहे, तभी तो ये सारी बातें फिर उनसे हो सकी। फिर आप देखिए कि सख्त भूख थी, इसके बावजूद अल्लाह के नबी के हुक्म को माना और पके हुए गोश्त को फेंक दिया। उस दौर में लोग खाते थे गोश्त इसको, लेकिन अल्लाह ताला ने ये सारा करके क्या दिखा दिया कि तुम अपने आप को इस हालात में रखो कि भूखे रह लो لیکن حرام کی طرف نظر ڈال کے نہیں دیکھنا. اللہ اکبر. آج کے مسلمان تو چھوٹی چھوٹی بات پہ فتویٰ لے کے آ جاتے ہیں نا, یہاں ایسا معاملہ نہیں. بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے بتا رہی ہے. ارے آپ سمجھ نہیں رہے خیبر ہے کیا چیز. نام لیے بغیر کہہ دوں تو آج بھی اسی قوم کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا, جس کے بارے میں آج آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ ارد گرد کیا حالات ہیں. یہ علاقہ فتح کر رہے ہیں مسلمان, اور ایسے لگ رہا ہے بس جا کے کسی سے دو چار باتیں کر کے اس کی پوری جگہ ان کو مل رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ جب مسلمان نکل پڑتے ہیں, جب مسلمان اللہ کے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں, تو اللہ کی ذات پھر ان کا ہاتھ کیسے پکڑ لیتی ہے. یہ سب کچھ ایک انسان کے لیے اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے. ہاتھ ہو بندہ ہے مومن کا تو مدد اللہ کی آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان دے, جرت دے, حوصلہ دے. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا. یہود نے یہاں سے بھاگ کر قلعۃ الزبیر میں بنا لی اور وہاں قلعہ بند ہو گئے. یہ نتات کا تیسرا اور آخری قلعہ تھا. مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس کا بھی محاصرہ کر لیا. چوتھے دن ایک یہودی نے آ کر پانی کی بعض نالیوں کی نشاندہی کر دی, جس سے یہود پانی لیا کرتے تھے. چنانچہ مسلمانوں نے یہ نالیاں کاٹ دیں. اس پر یہود نے باہر نکل کر سخت لڑائی کی, لیکن شکست کھا کر شک کی جانب پسپا ہوئے, یعنی ہار کے ادھر چلے گئے, اور اس نے ابھی میں قلعہ بندی کی. یعنی اب ایک پوری ٹیریٹری مسلمانوں کو مل گئی تب یہ دوسری میں گئے. یہاں بھی دیکھیں جنگی حکمت ہے نا, کہ ریسورسز کو اس طرح بند کرو کہ دشمن زیادہ دیر نہ لڑ سکے اور کم سے کم جنگی اور مالی نقصان ہو. اب جو اگلی جگہ جہاں وہ گئے اس کو دیکھتے ہیں. دوسرا علاقہ شک کی فتح. مسلمانوں نے پیچھا کر کے وہاں بھی ان کا محاصرہ کر لیا. چنانچہ وہ بہت سخت لڑائی کے لیے تیار ہو کر نکلے. ان کے ایک بہادر نے نکل کر جنگ کی دعوت دی اور مارا گیا. پھر دوسرا نکلا, وہ بھی مارا گیا. اسے حضرت ابو دجانہ سماک بن حرشہ انصاری نے قتل کیا. اسے قتل کرتے ہی وہ تیزی سے قلعے میں گھسے اور ان کے ساتھ مسلمان بھی گھس گئے. کچھ دیر قلعے کے اندر لڑائی ہوئی, تو یہود نے راہ فرار اختیار کی اور اس علاقے کے دوسرے اور آخری قلعے حصن نظار میں قلعہ بند ہو گئے. مسلمانوں نے حصن ابی میں بہت سا سامان, بھیڑ بکریاں اور غلہ حاصل کیا. یعنی یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریسورسز کہیں کراپ کی صورت میں اور کہیں نیٹ کی صورت میں مسلمانوں کو ملتے جا رہے ہیں. ہر تکلیف کی ایک اینڈنگ لائن ہوتی ہے. بھوک پیاس سہ کے آئے ہوئے لوگ تھے, اتنی قربانیاں کی بھی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو اس طرح سے مل رہی ہے ایسی کہ جیسے کسی ملک کا بھوک کا مسئلہ ختم ہو جائے, کسی ملک کا سردی کا یا بجلی کا مسئلہ ختم ہو جائے. سارے پاور پوائنٹ ہی مسلمانوں کو مل گئے بجلی بنانے والے, تو مسلمان ان ساری چیزوں کو حاصل کر رہے تھے. اس کے بعد مسلمانوں نے آگے بڑھ کر حصن نظار کا محاصرہ کیا, مگر یہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا جہاں پہنچنے کی کوئی سبیل نہیں تھی, یعنی ممکن نہیں تھا یہ. اور یہاں یہود نے اپنی حفاظت کا بڑا سخت انتظام کیا تھا. انہیں تقریباً یقین تھا کہ اس میں مسلمان داخل نہیں ہو سکتے, اس لیے اس میں عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا. تیر اور پتھر برسا برسا کر سخت ترین جوابی کاروائی کی. جواب میں مسلمانوں نے منجنیک نصب کیا. منجنیک کو آج کے دور میں توپ لکھ لیے. یہ ایک آلہ ہوتا تھا جس میں پتھر رکھ کے پیچھے سے زور سے پھینکتے تھے تو دور جا کے گرتا تھا, بالکل توپ والا نظام, جس ان کے دلوں پر روب چھا گیا اور وہ کوئی قابل ذکر سختی جھیلے بغیر کتیبہ کے علاقے میں بھاگ گئے. مسلمانوں نے اس قلعے میں تانبے اور مٹی کے برتن پائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو دھو لو اور ان میں پکاؤ. کیا پتہ چلا کہ اہل کتاب کے برتن اگر صاف ہیں دھو لیا جائے, اگر اس میں کوئی ظاہری نجاست نہیں ہے دھونے دھلانے کے بعد ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. یہاں تو آپ کو لگ رہا ہے نا بس جیسے وہ فلموں میں دکھاتے, ایک ہاتھ مارا تو یہ چیز ہو گئی, دوسرا مارا تو دوسری, لیکن ذرا آپ عملی طور پہ خود کو ان میدانوں میں لے جائیں, سامنے حالات کیسے تھے. لیکن مسلمانوں کے حوصلے گئے تو پھر ہوا نا. آج کے مسلمان گھر بیٹھے باتیں کرتے رہیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ ممکن نہیں, وہ نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات ہے ہمارے پاس کوئی لیڈر ہی نہیں ہے جو ہمیں ان ساری چیزوں کے کرنے پہ مائل کرے. تو آج مسلمان حوصلہ پیدا کریں, اللہ کی مدد آنی شروع ہو جائے گی. قتیبہ کی فتح آخری علاقہ. اس کے بعد مسلمان قلعہ کموس کی طرف بڑھے. یہ قتیبہ کا پہلا قلعہ تھا. 14 دن 20 یعنی 14 اور 20 ڈیز تک اس کا محاصرہ جاری رکھا. محاصرے کا مطلب کیا, سراؤنڈ کرنا, چاروں طرف سے گھیر لیتے تھے. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہود نے پناہ طلب کر لی اور کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے بزور طاقت قلعہ فتح کیا اور یہود باقی دو قلعے وطیح اور سلالم کی طرف بھاگے. لیکن جب مسلمانوں نے ان کے محاصرے کے لیے بے قدمی کی تو یہود نے اس شرط پر امان طلب کی کہ وہ عورتوں اور بچوں سمیت خیبر کی سرزمین سے جلا وطن ہو جائیں گے. آپ نے یہ شرط منظور فرمائی اور یہ بھی اجازت دے دی کہ سونے چاندی گھوڑے اور ہتھیار کے علاوہ وہ اپنی سواریوں پر جو کچھ اور جتنا کچھ لاد سکتے ہیں لے جائیں, اور اگر کچھ چھپایا تو ذمہ ختم ہو جائے گا, یعنی دکھا کے لے جاؤ, اندر ہائڈ کر کے ادھر ادھر کر کے, جیسے ایئرپورٹس پہ بھی انسٹرکشنز ہوتی ہیں, اگر ایسا ہوا تو پھر تمہارا جب نے یہ ذمہ لیا ہے وہ ختم کر دیں گے. خیر اس کے بعد انہوں نے دونوں یا تینوں قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے. ہائی لائٹ کریں اس جملے کو, سنتے وقت کیا لگ رہا ہے کہ یہ لے لو ہماری جان چھوڑ دو. یہاں سے آپ کو اس قوم کی بزدلی بھی دکھ رہی ہوگی. مشرقین مکہ سے جب لڑائی ہوتی تھی نا تو اس میں کہتے ہیں نا کہ مزہ آتا تھا ایک بار, ادھر بھی لڑتے ادھر بھی, اور یہاں کیا ہو رہا ہے, جدھر مسلمان جا رہے ہیں یہ دوسری جگہ چھپ جاتے ہیں. بہت کم لوگ تھے جو سامنے آتے تھے, اور قرآن پاک میں بھی اس کی گواہی دے دی گئی کہ یہ قوم جو ہے یہ دیواروں کے پیچھے چھپ چھپ کے تو تم سے مقابلہ کر لیں گے, گھروں میں بیٹھے ایک ٹچ بٹن چلا کر کہیں بم پھینکنا کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن کھلے میدان میں آ کے تیر تلوار چلانا جس میں جان جانے کا خطرہ ہو یہ نہیں کریں گے. آج بھی دیکھیں خود محفوظ رہ کر دوسروں کو مارنا کتنا آسان ہے, کتنی جانیں جاتی ہیں, کیونکہ کوئی بیٹھا کہیں دور ہے اس نے صرف ایک بٹن دبایا اور کہیں دور جا کے بارود پڑا اور لوگ مر گئے. لیکن ایسی جگہ جہاں خود مرنے کا بھی ڈر ہو اس سے بندہ وہی نبڑ سکتا ہے جو کہ خود بھی جرت رکھتا. اس کے بعد انہوں نے دونوں یا تینوں قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے. مسلمانوں کو 100 زرہیں, 400 تلواریں, 1000 نیزے اور 500 عربی کمانے ہاتھ آئیں. دیکھیں اب یہاں سے ہتھیار مل رہا ہے. آپ اگر نوٹ کرتے جائیں نا, جب سے خیبر فتح ہونا شروع ہے ایک ایک کر کے ہر چیز مل رہی ہے, کھانے سے لے کے کپڑوں سے لے کے اب ہتھیاروں پہ آ گئے. تورات کے کچھ صحیفے بھی ملے لیکن یہ مانگنے والوں کو واپس دے دیے گئے, یعنی ان کی مذہبی چیزیں ان کو دے دی گئی, اس کی بے حرمتی نہیں کی اللہ کے نبی نے. یہ بھی نوٹ کریں آج کس طرح سے ہم دوسرے کے جذبات کو ایکسپلائٹ کر کے بعض دفعہ اور زیادہ اشتعال دلاتے ہیں اور غصہ دلاتے ہیں. کنانہ بن ابی الحقیق اور اس کے بھائی نے بدعہدی کی اور بہت سا سونا چاندی اور جواہرات چھپا دیے, لہٰذا ان سے ذمہ ختم ہو گیا اور بدعہدی کی سزا میں ان دونوں کو قتل کر دیا گیا. حوی بن اختب کی صاحبزادی حضرت صفیہ کنانہ کے نکاح میں تھی. حضرت صفیہ کنانہ کے نکاح میں تھی, انہیں قیدیوں میں داخل کر دیا گیا. اب ان کا ذکر آگے آئے گا. کیا اللہ کے نبی کی شخصیت سامنے آئی, زیادتی نہیں برداشت کی, ڈس آرڈر برداشت نہیں کیا, غلط کام دیکھ کے نہیں چپ رہے, کیوں اچھا نہیں اب ہم کیوں مر, بھائی تم نے کیوں غداری کی. اگر یہ مزاج آج ہم مسلمانوں کا بن جائے تو ہمارے اندر سے یہ سب بے ترتیبیاں نکلیں. کبھی آپ بھی تو سوچتے ہی ہوں گے نا, کیا حرم ہم پیچھے کیوں ہیں. پرسنلی جو میں نے کچھ ایک آدھ مہینہ پہلے شیئر کیا وہ سناتی ہوں. کہ ہم ایک ملک سے دوسرے ملک میں بائے روڈ جا رہے تھے, بیچ میں سمندر آتا ہے, تو انہوں نے اس سمندر کے اندر جا کے نیچے گہرائی میں ٹنل بنائی ہوئی ہے, اور ہر دن سینکڑوں بسیں ٹرینیں اس ٹنل میں سے گزرتی ہوں گی. اور وہ چھوٹی سی ٹنل, چھوٹی تو نہیں ہے خیر, آدھا پونا گھنٹہ لگ ہی جاتا ہے, اس کے اندر سے گزرنے سے سفر کم ہو گیا نا اور ممکن ہو گیا نا. ایک ملک سے دوسرے ملک کے اندر آنا جانا, وہاں کے خرچے, پھر وہاں کی جو ٹرانسپورٹیشن, تجارت, امپورٹ ایکسپورٹ ایزی ہو گئی نا. میں جب وہاں سے گزر رہی تھی تو میرا دل خوف زدہ کیا تھا کہ اگر یہ ہمارے ملک کے کچھ لوگوں نے بنائی ہوگی تو کیا ہوگا. پانی بھر گیا, اندر زنگ لگ گیا, سرکٹ بریک ہو گیا. ہم کچے کام کرتے ہیں, ہم نے دو تاریں جوڑ کے نا وہاں اوپر ٹیپ لگا کے کھلا چھوڑ دیتا تھا. ہم کام کوالٹی کا نہیں کرتے. میں نے سوچا انہوں نے کیسی بنائی ہوگی, اوپر پانی, سائڈوں پہ پانی, اندر دبی ہوئی, ظاہر گہرائی میں جا کے بناتے ہیں نا, پانی کے اوپر تو نہیں بنائیں گے. تو یہ دماغ تو اللہ نے ہمیں بھی دیے ہوئے, کوالٹی کوئی نہیں ہے, اس لیے ہمارے کام پھر پائیدار نہیں ہوتے. تو اپنے لیے دعا کریں, دین کے کام کوالٹی کے کرنے ہیں, گہرائیوں میں جا کے سرنگے کھود کے بھی کام کرنا پڑے تو کریں گے. چل چلو نکال دیں, آپ یہ بھی سیرت پڑھتے ہوئے نوٹ کریں، خاص طور پہ سٹاف، چل چلاؤ کی عادت ختم کرنی ہے، ورنہ پتہ کیا ہوگا، جتنی دیر کام چلتا رہے گا چلتا رہے گا، پھر بھاگ جائے گا۔ کوئی چیز آج نہیں ہے، کتنی اچھی لگتی ہے، 4 دن بعد اس کا حل کیا ہوگا، ہمارے چل چلاؤ کے ظلم کا شکار ہوگا۔ بس اب ہم چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، بس ضرورت پوری ہوئی، اس کے بعد نہیں پتا۔ چیز واپس کس حال میں آتی ہے، رو رہی ہوتی ہے وہ چیز کبھی کبھی ہماری، کہ ہائے ہائے مجھے کیوں لے گئے، میرے گھر میں ہی بیٹھی رہتی تو اچھی تھی، تم نے تو میری کمر توڑ دی اور میری ٹانگ موڑ دی۔ اگر یہ اصول آپ لوگ اپنی زندگی کے پکے کر لینا، جس کی ذمہ داری اس نے نبھانی ہے شروع سے آخر تک، اور دکھا کے لے کے جانی ہے اس حال میں چیز لے گئے تھے اور اس حال میں واپس آتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اپنی ریسیپشن، اپنی سیکیورٹی پولیس والی کرنی پڑے گی، پھر آپ کا سٹینڈرڈ قائم رہے گا۔ ورنہ کیا ہوگا، آج کی نئی نئی چیز 3-4 سال میں آپ دیکھ لیجئے، مسجدیں، گھر، ہمارے مسلمانوں کے زیر قیادت جگہ پرانی لگنے لگتی ہیں۔ خوف آتا ہے مجھے اس بات سے کہ آج ہم کسی چیز کو اللہ سے اتنی شان کے ساتھ لیں، اللہ نے اپنی کمال کے ساتھ دے، لیکن ہماری کمی کوتاہیوں سے وہ چیز خراب ہو، تو ہر بندہ، اسٹوڈنٹس بھی، اسٹاف بھی، ایون گیسٹ بھی، چلے مہمانوں کو تو ہم زیادہ نہیں کہہ سکتے نا، لیکن آپ اور میں ہر وقت، ہر جگہ، باتھ روم میں بیٹھے ہوئے نا اکیلے میں، کوئی بھی نہیں ہے دیکھ رہا آپ کو، وہاں بیٹھ کر بھی ذمہ دار محسوس کریں کہ اگر میری کسی بے ترتیبی یا کوتاہی سے کوئی خرابی ہو گئی تو یہ میرے نام اعمال میں کل دکھے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بہترین طریقے سے کام کریں۔ اللہ کے نبی کے کاموں میں آپ کو دیکھیے گا احسان دکھ رہا ہے، حسن کے ساتھ کام کرنا دکھ رہا ہے، اور بدعہدی نہیں برداشت۔ بس یہ چیز تو مجھے، جس کو کہتے ہیں نا، میرے دل پہ بیٹھ جاتی ہے جب بھی سیرت پڑھتی ہوں، بالکل ایک نیا مزاج بنا اللہ کے نبی کی سیرت پڑھنے کے بعد۔ یہ بھی نہیں بتاتا کہ اخلاق کس کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں بس نئی نئی اسماعیل ہی اسماعیل ہیں۔ اب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کیوں کامیاب تھے۔ آپ دیکھیں ایک شخص ہے، وہ بیٹھا ہر کو مسکراتا ہی رہے، اچھا کرے مسکرا دے، برا کرے مسکرا دے، کوئی گالی دے مسکرا دے، کوئی دعا دے مسکرا دے، مسکرا دے، کام کیسے چلے گا، لوگ تو اس کو تر نوالا بن کے کھا جائیں گے۔ ہمارے ہاں ایک کہاوت معروف ہے نا، کہ نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوک دیں، پاس ہی نہ کوئی بیٹھے کہ یہ تو ہر وقت ہی بد مزاج ہیں، اور نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ نگل ہی جائیں۔ یہ جو میٹھے لوگ ہوتے ہیں نا، جن میں لیڈرشپ نہیں ہوتی، لوگ ان کو نگل جاتے ہیں، سنتے نہیں ان کی بات، بس یہی سناتے ہیں، ارے چھوڑ میں نہیں جا رہی ہوں، بس میں نے کہہ دی میں نہیں آ رہی، اسلام علیکم، کون پوچھے آپ سے، ضرورت کون ہے۔ اب وہ اتنے میٹھے ہیں بےچارے کہ وہ خود صبر کے گن بھر لیں گے، آپ کو ایک جملہ نہیں بولیں گے، تو یہ زیادتی ہوگی۔ کبھی میٹھے کبھی کڑوے، کبھی کھٹے کبھی سخت بنے، دین کے کام کرنے ہیں تو۔